या जो जो करना चाहते हैं वो कन्वर्ज कर जाते हैं, एक हो जाते हैं पांच जगहों पे मुख्तलिफ। जैसे दाइश का हम देखते हैं, अगर उसका मुख्तलिफ नामों से है ना तंजीमें ये
जी,
तो बाज के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फर्क है, कुछ जगहों पे ओवरलैप कर जाएंगे तो वहां ये खट्टे हो जाते हैं। अब पाकिस्तान का एक कंट्रोल या उनके मातहती में ये नहीं है धड़ी,
जाहिर है।
और जब से वॉर ऑन टेरर खसूसन पाकिस्तान ने अपनी सरहद के अंदर स्टार्ट किया है, ज़र्ब अज़ब का अमल है, तो हकानी नेटवर्क का जो पाकिस्तान की बात को इतना इस तरफ ध्यान नहीं देता कि पाकिस्तान ने हकानी नेटवर्क की कमर बहुत हद तक और तालिबान की तोड़ दी है। आप अगर 2012 पे चले जाएं, जो बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो 2012 में बेहिसाब वाकयात, दो बड़े सीजेस, सेक्टेरियन वायलेंस से लेके आप एक्सट्रीमिज्म की देखें हालात, आप ये मिलिटेंसी देखें, तो वो बिल्कुल पीक पे आपको एक नजर आती है। तो अभी भी इस तरह के कभी वाकयात हुए जरूर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है कि वो हालात से अब हालात बड़े मुख्तलिफ हैं। तो पाकिस्तान का या पाकिस्तान का ऐसा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम तो उनके खिलाफ खुद लड़ रहे हैं, हम तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा टेररिज्म में अगर कोई मुल्क ने शायद सफर किया है और कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। तो जब पाकिस्तान की अफवाज तालिबान के डिफरेंट फैक्शंस को अटैक कर रही है, उनको टेक ऑन कर रही है, तो वो हमारी बात के सिलसिले में सुनने वाले हैं। ये जरूर है कि कोई अगर एक आधे फैक्शन से कुछ बेहतर कोई ताल्लुक है तो वहां पे एक डिप्लोमेटिकली बात की जा सकती है, मगर ये समझना या कहना कि वो बाकियों को कन्विंस कर लेंगे या वो कुल्ले ओम हमारी बात मानेंगे, क्योंकि हम तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे। और अफगानिस्तान अगर अनस्टेबल है तो पाकिस्तान टोटली अनस्टेबल है।
अच्छा।
पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है तो वो फ्लो ओवर करेगी अफगानिस्तान
जी, दोनों तरफ,
दोनों
जी।
मुल्क का फायदा इसमें है कि जो है वो पीस रहे। अब जब अशरफ गनी साहब आए थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ थोड़ी सी कैबिनेट को भी रीडू करते, कुछ तालिबान को वहां लेके आते, मगर तालिबान की इलेक्शन के थ्रू तो एंटिटी नहीं है, वो तो मिलिटेंसी की जानिब से आते हैं। तो उनका एक पॉजिटिव स्टेक इन अफगानिस्तान नहीं आ पाया है।
अच्छा,
तालिबान का चाहे वो दो भी धड़े।
अच्छा यास्मीन, हम बात करते हैं,
हालांकि देखा जाए
जुबैर शफी के साहब से थोड़ा सा,
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए शायद बेहतरीन हल जो अभी नजर नहीं आता, शायद कभी अगले इलेक्शन में आके अफगानिस्तान में या किसी लेवल पे, अगर तालिबान खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे मुनज्जम करके एक पॉजिटिव मोड में आ सके, जो बजाहिर तो नजर नहीं आता कि इस वाले।
अच्छा, शुक्रिया यास्मीन, हमारे साथ रहेगा। ज़ुबैर शफीकी साहब, आप ये फरमाइएगा, क्योंकि इस बात के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जाता है कि पाकिस्तान का, जैसा कि वज़ीर आज़म का हमने बयान भी सुनाया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का, कि तालिबान के ऊपर ज़ाहिर है कंट्रोल तो नहीं है, जैसा कि अभी यास्मीन ने भी कहा, लेकिन असर रसूख यही है। और मेरा वही सवाल कि मुख्तलिफ धड़े हैं, आखिर किन पर असर रसूख है और किन के साथ बातचीत होगी कि वो मसालियत पर आमादा हो जाएंगे, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान अपना कुछ असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तालिबान को मसालहती अमल के लिए, मसालहती मुज़ाकरात के लिए, रिकन्सिलेशन टॉक्स के लिए या पीस टॉक्स के लिए अफगान हुकूमत के साथ तैयार कर सके, आमादा कर सके, आप इसको कैसे देखते हैं?
जी, आपको और आपके सब सुनने वालों को सलाम। मेरे ख्याल में गुरिल्ला जंग में, गुरिल्ला लड़ाई में, जो गुरिल्ला जंगजुओं के लिए अमन के मकामे नहीं, मराकज नहीं होंगे, उसका लड़ाई में दवाम देना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कोई बात ऐसा है कि हम न समझ सके। अगर पाकिस्तान इस्लामाबाद افغانستان کے ساتھ مخلصانہ اس پروسے میں تعاون کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان اس پر آ جائے گا کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے اور مصالحے کے لیے آمادہ ہو جائے. اگر اسلام آباد کا مخلصانہ تعاون ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں. افغان حکام کا بھی یہی کہنا ہے, ہمارے بھی یہی نظر ہے, ہمارے عوام کا بھی یہی نظر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ بات کو بھی مانتا ہوں کہ یہ لڑائی اگر اس کے دوام میں پاکستان کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اور افغانستان کا بھی. میرے خیال میں اگر اسلام آباد اس مرتبہ ایک نئے راستے پر گامزن ہو اور افغانستان کے ساتھ طالبان کو اس پر آمادہ کرے کہ سیاسی ڈانچے میں حاضر شامل ہو جائے, یہ ممکن ہے. کوئی لڑائی قیامت تک دوام نہیں کرے گا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر لڑائی کا آخری انجام یہی, منطقی انجام یہی ہے کہ مخالف دڑے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرے اور مسائل کا حل تلاش کرے.
پیر صاحب ہمارے ساتھ آپ رہیے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں یاسمین سے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سلطان حالی صاحب سے ہماری بات ہو جائے لیکن ہمارے پروڈیوسر مستقل کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. تو آئیے اب ہم یاسمین سے بات کرتے ہیں. یاسمین, یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں اسلام آباد میں ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس میں پاکستان افغانستان کی قیادت کے درمیان ملاقات میں امریکہ اور چین کے نمائندے بھی شامل تھے, جیسا کہ ہم نے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے بتایا. اس وقت بھی اہم اقدامات کا اعلان ہوا تھا. پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے کس انداز میں رول ادا کر سکتا ہے طالبان کے ساتھ مصالحتی عمل کی کوشش کے علاوہ؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گی بہجت, کہ جب ہم یہ سوال کرتے ہیں نا کہ پاکستان افغانستان میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے,
جی,
تو ہم سوال کا آدھا حصہ چھوڑ جاتے ہیں کہ
افغانستان اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے,
سٹیبلٹی لانے کے لیے کیا کردار ادا,
جی, وہ میں افغانستان سے زبیر صاحب سے پوچھوں گی نا. جی
ہاں, نہیں مطلب میں تو کیونکہ پاکستان کی سائڈ کی نظر سے ایک بات کر رہی ہوں, تو اس کی نظر سے میں کہہ رہی ہوں کہ دونوں چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر افغانستان کو, جیسے زبیر صاحب نے ابھی کہا کہ جی پاکستان کا ایک بہتر رویہ اور وہ مصالحانہ عمل اور یہ سب ضرورت ہے, اسی طریقے سے افغانستان کو بھی, کیونکہ پاکستان کو بھی افغانستان سے یہ شکایت ہے کہ افغانستان اپنی ٹیریٹری کو یوز ہونے دے رہا ہے, ان انسرجنٹس اور ملٹنٹ لوگوں کو پناہ دے کر جو پاکستان کے خلاف اس ٹیریٹری میں رہ کر پاکستان کو اس کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں, جس میں بلوچ انسرجنٹس بھی ہیں, جس میں ٹی پی پی کے لوگ بھی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو یہ تھے صاحب, اسلام آباد کا کہنا ہے کہ طالبان جو ہے وہ مولانا فضل اللہ جیسے لوگ جنہوں نے تحریک نفاذ شریعت محمدی ملیٹنٹ گروپ کو دوبارہ زندہ کیا, ان لوگوں کو اور ایسے اینٹی ملیٹنٹ گروپس کو وہ وہاں پر پناہ دے رہے ہیں, جس میں یونائٹڈ سٹیٹس بھی انفیکٹو رہا ہے اس کی روک تھام کرنے میں. اسی طرح اے پی ایس سکول کے اوپر جو حملہ ہوا جس میں اتنے لوگ شہید ہوئے ادھر, تو یہ تمام چیزیں صرف پاکستان کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اوپر ہم سارا برڈن پھینک دیں, اس کو ہم ٹارگیٹ کر لیں, یہ افغانستان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. پھر انڈیا کا جو انگریس ہے اب افغانستان میں, تو افغانستان کی ٹیریٹری کو استعمال کیا جاتا ہے, بدقسمتی اوپن بارڈر سچویشن ہے. پاکستان اور افغانستان کو جو بھی اقدام اٹھانا ہوگا وہ مل کے کرنا ہے, صرف کوئی بھی اسٹیپ اٹھانے کے لیے ایک فریق کے کندھے پہ ہم پسٹول نہیں رکھ سکتے,
دونوں طرف کو دیکھنا ہوگا,
نہ پاکستان کے.
شکریہ یاسمین.
کے طور پہ مختلف لیول کی میٹنگ, وہ چاہے ملٹری کمانڈر کے لیول کے اوپر ہو, جو مختلف ان کے लेवल पे होते हैं या वन टू वन बेसिस पे फॉरेन मिनिस्टर्स के दरमियान हो, मुख्तलिफ लेवल्स पे जब हम अपने प्रॉब्लम्स अपने मसाइल डिस्कस करते रहेंगे आपस में,
अच्छा
चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को
खुला रहना चाहिए, दुरुस्त,
तो उससे गलत फहमियां,
ये मेरा अगला सवाल था,
बातचीत करेगी तो मफाहमत का राह निकल।
अच्छा, आप हमारे साथ रहिएगा यास्मीन, हम यही बात ज़ुबैर शफीकी साहब से बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा जब यास्मीन से बात कर रहे थे और यास्मीन ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान क्या इकदाम उठा सकता है, ये आधा सवाल है, अफ़गानिस्तान को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, तो जाहिर है कि मेरे इस सवाल का जो जवाब है वो मुझे ज़ुबैर शफीकी साहब से लेना है कि पाकिस्तान को जो इकदाम करने की ज़रूरत है वो तो उसको इकदाम उठाना चाहिए या करना चाहिए, लेकिन इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान को क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। और जैसा कि यास्मीन ने अभी हवाला भी दिया APS स्कूल का और उसके अलावा मौलवी फजलुल्ला का जिनका ग्रुप वहाँ सरहद पार जाके बैठा है, सरहद पार ज़ाहिर है कि इनका आना जाना दोनों तरफ लगा रहता है, जो शिद्दत पसंद है इंतहा पसंद ग्रुप हैं और इस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो एक दूसरे की सरजमीन को इस्तेमाल भी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर काबू पाने के लिए अफ़गानिस्तान क्या इकदाम उठा रहा है और किस तरह से काम कर रहा है शफीक साहब?
मेरे ख्याल में जब हमारे सदर अशरफ गनी साहब ने पहले दौरे इस्लामाबाद में जो जो इकदाम की और कदम उठाया, अब तक पाकिस्तान की तरफ से उसके जवाब में ऐसे ऐसे मुआसर इकदाम नहीं हुआ है। हमारे हमारे सदर ने हमारे हुकूमत ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ मुखलसाना तआवुन किया, उसने जो चाहा, अफगान हुकूमत ने बगैर सोच समझे एक तरफा इम्तियाज दिया पाकिस्तान को, मगर अब तक पाकिस्तान ने इसमें ऐसे कदम नहीं उठाया जो जो इस लड़ाई के मुनसिफाना हल के लिए एक राह निकाले जाए। और ये बहरान जो हमारे हर दो आवाम के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बनता है, इसके हल में कोई आसानी हो। अफगान हुकूमत अब भी मेरे ख्याल में हर उस इकदाम के लिए तैयार है जो पाकिस्तान के खैर में भी हो और अफगानिस्तान के खैर में भी, और ये एक दूसरे के तआवुन और तफाहम के बगैर मुमकिन नहीं हल हो जाए।
अच्छा, अभी हमें हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि हाली साहब अब हमारे साथ हैं, सुल्तान हाली साहब, अस्सलाम वालेकुम हाली साहब, अस्सलाम वालेकुम हाली साहब, आप मुझे सुन रहे?
जी मैं सुन रहा हूँ।
अच्छा जी, हाँ जी, हम बस हम काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि प्रोग्राम में बस चलिए अच्छी बात हुई, कुछ बात हमारी होगी। अब हम अफ़गानिस्तान के हिस्से की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में ज़रूर बात करें कि हम ये बात कर रहे थे, जैसा कि यास्मीन ने भी कहा और ज़ुबैर शफीकी साहब का भी कहना है, दोनों बात कर रहे थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को दोनों को अपनी अपनी जगह पर इकदाम उठाने और मुखलसाना कोशिशें करने की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर तौर पर कार्रवाई हो सके। आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इन सारे सालों में बे इंतहा एतमाद का फुकदान रहा है, कमी देखी गई है, ट्रस्ट डेफिसिट, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि दोनों तरफ से पहले तो एतमाद की कमी को खत्म किया जाए। ये कैसे मुमकिन है, किस तरह से एक दूसरे को ये मुल्क यकीन दिला सकते हैं कि वो एक दूसरे के लिए बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस एतमाद के फुकदान की आप बात कर रहे हैं, ये एक या दो दिन या एक या दो माह में या एक या दो बयानात से कम नहीं होगा। लेकिन अभी जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट अशरफ गनी तशरीफ लाए और जिस किस्म की गुफ्तगू हुई उनकी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ, और फिर वो JSQ दोबारा गए और हमारे आर्मी चीफ से भी मिले, उससे बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि कम अज कम इस जानब बढ़ने के लिए अफगानिस्तान ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। लेकिन इसका जो है फर्ज सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं बनता है बल्कि पाकिस्तान का ज्यादा बनता है, क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान को भी शिकायत है अफगानिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा बड़े इल्जाम रहे हैं। और इसका इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान ऐसे इल्जाम ले जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो है कम अज कम उनको इत्मीनान हो और इस बात का एहसास हो कि پاکستان واقعی میں سنسیئر ہے, کیونکہ افغانستان میں تو بہت سے لوگ ہیں جن کو کہ شکایت رہے گی, لیکن اشرف غنی کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک پرگمیٹک آدمی ہے, ورلڈ بینک کے سینئر افسر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے پہلا قدم اٹھایا تھا پاکستان میں جانے, تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں اور یہ اسی طرح سے ختم ہوگا اگر ہم کچھ لوگوں کو جن کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اگر ہم ان کو گرفتار کریں یا ان کو پابند کریں اور ان کے حوالے کر دیں, اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طالبان کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمارے ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے اور وہ ہمارے اختیار,
لیکن اثر و رسوخ تو ضرور ہے کسی حد تک, یہی ہم نے اسی سے شروع کیا تھا. جی تو کس حد تک اثر و رسوخ ہے؟ جی
نہیں, اس حد تک تو ہے کہ کم از کم ہم ان کو جو لوگ ہم سے بات کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے ان کو ہم اس بات سے باور کرا سکتے ہیں کہ بھائی بہتری اسی میں ہے, نہ صرف افغانستان کی بلکہ ان کی اپنی بھی, کیونکہ ان کو خود بھی داعش سے اور دوسری چیزوں سے خطرہ ہے. تو اگر اس میں فائدہ یہ ہوگا, کیونکہ دیکھیے ابھی 9 دسمبر کو تاپی کے اوپر ایک بہت بڑی پیش قدمی ہوئی ہے, تو یہ چیزیں جو ہے افغانستان کے لیے بہتری میں ہیں. اور افغانستان کے صدر کا بھی آپ نے بیان سنا ہوگا کہ وہ اس کو نئے سلک روٹ سے مشابہت دے رہے ہیں. افغانستان کے عام لوگوں کی آپ فیس بک دیکھیں تو وہ خوشی شادیاں میں جا رہے تھے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور یہ ہے بہت بڑا پروجیکٹ, لیکن اس کا فائدہ اسی وقت پہنچے گا جب کہ وہاں سے امن آئے گا, اور امن اسی وقت آ سکتا ہے جب طالبان جو ہے وہ آ کر کے گفت و شنید مذاکرات کے میز پہ آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ سوسائٹی کا حصہ بنے, نہ کہ
شکریہ حالی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے پاس کچھ اور اہم سوال ہیں. ابھی امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر ایک غیر اعلانیہ دورے پر آج افغانستان پہنچے ہیں جہاں وہ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے گئے ہیں. وہ ایسے وقت پر افغانستان پہنچے ہیں جب شدت پسند گروہ داعش کے حامی افغانستان کے مشرقی حصے میں قدم جمانے کی کوششیں کر رہے ہیں. مبینہ اطلاعات کے مطابق ایش کارٹر افغانستان میں امریکی فوجوں کے علاوہ افغان عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے. افغانستان میں حالیہ مہینوں میں طالبان کے حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور گزشتہ سال کی نسبت افغان فوجوں کا جانی نقصان بھی زیادہ ہوا ہے. امریکی وزارت دفاع کی طرف سے ابھی حال ہی میں رواں ہفتے میں کانگریس میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال خراب ہو رہی ہے, اور رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال افغانستان کے دارالحکومت کابل میں زیادہ بڑے حملے ہوئے ہیں. اس وقت سب سے پہلے میں زبیر شفیقی صاحب سے سوال کروں گی. شفیقی صاحب, افغانستان میں داعش کی موجودگی کی خبریں تو ایک عرصے سے مل رہی ہیں, لیکن اب امریکی سینٹ کے بعد بعض ارکان بھی یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں داعش کو مضبوط ہونے کا موقع مل رہا ہے. کہاں تک ان اطلاعات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں, آپ ان خبروں کو دیکھتے ہیں, آپ روزمرہ ان کی چیزوں کی کوریج کرتے ہیں, کس حد تک داعش کی موجودگی کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں وہاں پر؟
جی, افغانستان کے اپنی وضعیت کے بارے میں پینٹاگون کا راپور بتاتا ہے کہ نومبر کے وسط تک پچھلے سال کے تناسب میں 27% حملات زیادہ ہوئے ہیں. اس رپورٹ بہت حد تک حقیقت پر مبنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں امنیتی وضعیت کے خرابی میں, اور پچھلے سال کے نسبت اس سال بہت زیادہ ہوا ہے, اور داعش کا زور پکڑنا خصوصاً افغانستان کے مشرقی ولایات میں اس کا بہت زیادہ زور اور حملات یہ عیان ہے. اس کے رپورٹیں آ رہی ہیں اور روز بروز اس کی قوت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے.
یہ ننگرہار کی طرف ہے جی, ایسا
اس کے اس حالات کے بہت عوامل ہوں گی, مگر سب سے بڑے عامل ہمارے حکومت کا ضعف اور ایک ایسا ڈھانچہ ہے جو دو قوت میں تقسیم ہوا ہے. یہ ایک تعصب کے ساتھ بہت بڑی دلیل یہی ہے, اور افغان حکومت اور عوام میں اپنے اعتبار کھو چکے ہیں. امریکہ اور ناٹو بھی ایک سرا پر گامزن ہے کہ ہمارے حکومت اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھنا اس کا منطقی نتیجہ ہے. یہ ایک ایسا حالات ہے, اس میں انکار ممکن نہیں, اور داعش میرے خیال میں داعش ہمارے خیال سب افغان عوام کا یہی ایک نظر ہے کہ طالب کے ساتھ جو مذاکرات اب ہو رہا ہے شاید اس نتیجہ خیز بھی ہو، مگر افغانستان میں لڑائی داعش کے نام سے، داعش کے بیرق کے نیچے دوام ہوگا اور افغان عوام اپنے قربانی دے گا ایک ایسے لڑائی میں جو ناتعریف شدہ ہے اور ہمارے لڑائی بھی نہیں ہے۔
اچھا، بہت بہت شکریہ زبیر شفیقی صاحب، ہمارا یہ تقریباً سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ زبیر صاحب، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، بہت بہت شکریہ۔ ہم دو کوئک کامنٹ لیتے ہیں سلطان حالی صاحب سے اور یاسمین صاحبہ سے، اور اس کے بعد چونکہ ہماری اگلی سیگمنٹ کا وقت ہوگا، ہمیں ٹھیک 8:30 بجے تک یہ پروگرام، یہاں تک اس سیگمنٹ کو ختم کرنا ہے۔ ایک کوئک کامنٹ آپ کریے گا حالی صاحب، کہ افغانستان میں افغان طالبان کو داعش کی موجودگی سے اپنے مقابل ایک قوت کے سامنے آنے کا خدشہ بھی ہے۔ وہ داعش کے خلاف ایک طرف تو برسر پیکار ہیں، دوسری طرف امریکی حکومت بھی ظاہر ہے داعش کو ہدف بناتی ہے، تو اس صورت میں داعش کی موجودگی، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ یہاں پر موجودگی اس کی زور پکڑ رہی ہے، تو اس پر کنٹرول پانا، اسے روکنا ممکن نہیں ہوگا کیا؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے جہاں تک داعش کا تعلق ہے، یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ صرف وہ لوگ ہیں جو کہ داعش کی فرنچائز استعمال کر رہے ہیں، اور یا وہ مقامی طالبان ہیں یا تحریک طالبان پاکستان کے ارکان ہیں، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ شامی اور کچھ عراقی داعش کے اراکین بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، اور ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اور وہ طالبان کے جو مضبوط دھڑے ہیں ان کو خرید رہے ہیں، اور جو کمزور دھڑے ہیں ان کو ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ شامل کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال سے حالات زیادہ گمبھیر ہو گئے ہیں، اور طالبان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یا تو وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر کے اس تیسری قوت کا مقابلہ کرے، یا یہ کہ اپنے طور پہ کرے۔ اپنے طور پہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ پچھلی لڑائیوں میں یہ تلڑا جو ہے وہ داعش کا تھوڑا سا بھاری رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ ان کے پاس فنڈ بھی زیادہ ہے۔ تو اس صورتحال میں ان کو بہت اس بات کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ کیا وہ قدم اٹھائیں، اور بہتر قدم یہ ہوگا کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر کے ان کو ختم کریں۔
بہت بہت شکریہ سلطان حالی، ہمارے ساتھ تھے۔ یاسمین، آخری 2 منٹ ہمارے پاس ہیں، آپ یہ بتائیے، ہم اس موضوع پر پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں کہ جہاں پر عسکریت پسندی کا ڈھانچہ موجود ہو جاتا ہے، وہاں اس طرح کے نظریات کو زور پکڑنے میں دیر نہیں لگتی، تو کیا یہاں پر داعش کی جو نظریاتی موجودگی ہے، اس کے ساتھ جنگجوؤں کا جو پہلے ہی طالبان ہیں ان کا شامل ہونا زیادہ آسان ہے، یا جیسا کہ اپنا حالی صاحب نے کہا کہ وہ اپنے مالی وسائل کو استعمال کر کے بھی ان لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، یا پھر ہراساں کر کے، کس طرح سے دیکھیں گے؟ آخری 2 منٹ۔
دونوں صورتیں ہوتی ہیں، آئیڈیولوجیکلی بھی ان کو ساتھ لیا جا سکتا ہے، ان کو خریدا بھی جا سکتا ہے زیادہ پیسے دے کے، اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے جو میں نے پہلے بات کری کہ بعض پوائنٹس کے اوپر، نکات کے اوپر دونوں ایک ہو جائیں، اور بعض نکات پہ ان کا نظریاتی تنازعہ ہو اور وہ علیحدہ ہے، تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔
تو یہ ہمارے پروگرام کی پہلی سیگمنٹ کا وقت اب یہاں پر ختم ہونے والا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا تھا، یاسمین علی ہمارے ساتھ آگے بھی تھوڑی دیر کے لیے چلیں گی، جہاں پہ ہم مشرق وسطیٰ کے کچھ موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہاں واشنگٹن سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق رہا ہے اور ہمارے پروگراموں کا بے حد نمایاں نام ہے۔ اس کے علاوہ لنڈن سے ہمارا ساتھ دیں گے منظر وسیم، اور جہاں تک یہ ہم سیریا کی جو آج امریکہ میں یہاں پر نیو یارک میں کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ بے ادام ہے، اس کے بارے میں ہم یاسمین علی کے بھی نظریات کچھ ان سے بھی اپینین لے لیں گے۔ تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جو کہ ٹیلی ویژن پر بھی آپ دیکھ سکیں گے ریڈیو کے ساتھ ساتھ۔ تو آئیے ایک مختصر وقفہ، اور اس کے بعد واپس ہوتے ہیں۔
واٹس اپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان، جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA، ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس اپ پاکستان، کیا سین۔
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے، بریکنگ نیوز، ٹاک टॉप स्टोरी एक्सक्लूसिव सबसे पहले सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहाँ हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूँ ताबिंदा नईम।
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ۔ پاکستان میں شام کے 8:30 بج چکے ہیں اور اس وقت آپ ہمارا یہ پروگرام نہ صرف ریڈیو پر بلکہ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ سکیں گے اور سن سکیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس بریک پر وقفے پر جانے سے پہلے آپ کو بتایا، یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال، پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں یاسمین علی، اور لنڈن سے ہمارے ساتھ ہیں منظر وسیم۔ تو آئیے پروگرام میں مشرق وسطی اور بین الاقوامی امور کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شام میں سیاسی طور پر انتقال اقتدار کے مجوزہ منصوبے پر بات چیت کرنے کے تیسرے دور کے لیے عالمی طاقتوں کے عہدیدار آج نیو یارک میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت پر کیا جا رہا ہے جب آئندہ ہفتوں میں اقوام متحدہ کی حمایت سے شام کی حکومت اور حزب مخالف کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات شروع ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ جمعے کو ہونے والی بات چیت میں روس اور ایران سمیت وہ تمام ملک شامل ہیں جو ویانا میں ہونے والی بات چیت کے دوسرے دور میں شریک ہوئے تھے، اور محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اس کا مقصد سیاسی منتقلی کا عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر واضح انداز میں تبادلہ خیال کرنے اور جنگ بندی کے تصور کے لیے مزید مخلصانہ کوششیں کرنے پر ہے۔ اقوام متحدہ کے صدر دفاتر میں جمعہ رات کو دیر گئے بات کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس شبہ کا اظہار کیا ہے کہ اس کانفرنس کے دوران جو آج ہونے جا رہی ہے اس میں شام کے جو قابل قبول حزب اختلاف کے دھڑے ہیں ان کی شناخت کرنے میں کوئی زیادہ پیش رفت شاید نہ ہو سکے۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ کو ہم سنوا سکیں، ورنہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ابھی تک کوئی فہرست تو نہیں دیکھی۔ جی ہاں، آئیے اب آپ کو ہم سنواتے ہیں وزیر خارجہ نے کیا کہا، ایران کے وزیر خارجہ نے۔
Card-carrying members of Al-Qaeda do not satisfy the conditions that we set.
جیسا کہ آپ ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ایران کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے فہرست تو نہیں دیکھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ القاعدہ کی رکنیت والے ارکان شرائط کو پورا نہیں کر سکتے جو ہم نے ویانا میں ارکان کے لیے طے کیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ حزب اختلاف کو زیادہ سنجیدہ اور جامع انداز میں سامنے آنا چاہیے تاکہ انہیں سنجیدہ اور ٹھوس مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ میں پروگرام میں شامل اپنے شرکا کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ شام میں سیاسی عمل کی منتقلی اور یہ فائر بندی کے دائرہ کار کی جو بات کی جا رہی ہے، کیا کس طرح سے ممکن ہو سکے گا؟ اور جیسا کہ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے یہ بیان نقطہ اٹھایا ہے کہ شام میں ایسے کون سے حزب اختلاف کے دھڑے ہیں جن پر یہ منظوری ہو سکے یا جن کے اوپر ایک اتفاق رائے ہو سکے کہ ان کے ساتھ بات کرنے اور ان کو سیاسی عمل میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب،
جی دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ جو پچھلے دو ایونٹس کے بعد جو فیصلے ہوئے تھے ویانا میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک براڈ آؤٹ لائن بنائی جائے۔ یقیناً وہ براڈ آؤٹ لائن اس لیے بنائی گئی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ اسپیسیفکس بہت کمپلیکس ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو جواد ظریف کی اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ درست اسٹیٹمنٹ، لیکن اس سے بیسیکلی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک دونوں فریقین جو حریفین جو ہیں ان کے آپس میں ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں اور انبریجبل لگتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ جن کو رشیا یا ایران یا سیرین سرکاری گورنمنٹ جو ہے جن کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے، وہی اپوزیشن کو بیسیکلی سپورٹ کرتے ہیں اور اپوزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں جو بیسک پرابلم سالو کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ اگر نیگوشیشنز ہونی ہے تو کون نیگوشیٹ کرے گا۔ اسی صورت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ریاض میں میٹنگ ہوئی تھی پچھلے ہفتے، اس میں جو فیصلے کیے گئے تھے اس کی بھی وہی پرابلم تھی جو کہ اب سامنے نظر آ رہی ہے۔
جی وہی میرا اگلا سوال بھی ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی
جی، میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن میں جب کہ ایک بیسک پوزیشن آپ سالو نہیں کر سکتے کہ کون لوگ بیٹھ کے راؤنڈ ٹیبل کے دربار کے سراؤنڈ وہ باتیں کریں گے، تو پھر وہ ڈسکشنز کیسے شروع ہوں گی؟ یہ ایک بہت بڑی اہم سی بات ہے, اس کے لیے دونوں سائڈوں کو کمپرومائز کرنے ہوں گے. وہ ابھی تک ان کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی پوزیشنز کو یہ کہنا چاہیے میدان جنگ میں بہتر کرنا چاہتی ہیں, کہ اگر ان کی میدان جنگ میں پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو آگے بڑھا سکیں اور اپنی پوزیشنز کو تقویت پہنچا سکیں. ایسی کنڈیشن میں جب تک اس قسم کی اسکیل میں چلتا رہے گا نیگوشیشنز مشکل ہو جائیں گی. اسی لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ امریکہ اور رشیا خاص طور پہ, اور ان کے ساتھ ساتھ وہ ممالک جن میں کہ میں سعودی عربیہ اور ایران کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں, ان کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز دکھائیں اور اکوموڈیشن کریں, کیونکہ اس کے بغیر سیریا کی جو پیس نیگوشیشنز ہیں وہ پہلے قدم پہ بھی نہیں پہنچ سکیں گی.
اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. یاسمین آپ سے ایک کوئک کامنٹ میں لینا چاہتی تھی شام کے بارے میں. آپ بہت سارے کالمز لکھتی آئی ہیں, بہت ساری آپ کا اس کے بارے میں ریسرچ بھی ہے, ذرا ایک کوئک کامنٹ کرتی جائیے گا کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں گزشتہ ہفتے شام کے حزب اختلاف گروپوں کے اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ سیاسی عمل کی منتقلی کا آغاز ہونے کے ساتھ ہی جب بھی کبھی یہ ہو تو بشار الاسد کو اقتدار سے الگ ہونا چاہیے, تو کیا روس اور ایران اس مطالبے کے تناظر میں آمادہ ہونا ممکن ہو سکے گا ان کا؟
دیکھیے بہجت, جب بھی کوئی عمل ہونے سے پہلے کوئی بھی ایک سائیڈ ایک پری کنڈیشن لگا دے گا تو وہ کوئی بھی پروسیس ٹاکس کا پہلے قدم پہ ڈیفیٹ ہو جائے گا. ہمیں ایک فلیکسیبلٹی تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس سچویشن میں دکھانے کی ضرورت ہے. پہلے سے پابندی عائد کرنا کہ یہ ہوگا تو اسٹیپ ٹو پہ جائیں گے ورنہ نہیں ہوگا, تو یہ اس طرح سے روس اور ان کے ساتھ جو ممالک ہیں وہ کبھی اس بات پہ ایران آمادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ امریکہ کی فار ایگزامپل جو یہ جو آئی ایس آئی آئی ایس آئی ایس کی جو یہ کی لڑائی اور جنگ اور یہ جو سارا کچھ معاملات چل رہے ہیں ان کا پیراڈائم تھوڑا چینج ہوا ہے. وہ بشار الاسد سب ٹیکسٹ میں جس کو میں کہتی ہوں تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ان کے بڑی تصویر سے, اور ان کا خیال ہے امریکہ کا کہ یہاں پہ جو اوور آل ایک ٹیررزم کی سچویشن ہے اس کو ہینڈل کیا جائے. لیکن سعودی عرب کو, جیسے ابھی سعودی عرب نے ایک اعلان کیا کہ 34 ممالک کا ایک کنسورشیم بنایا جائے, ایک الائنس بنایا جائے جس میں کچھ کم از کم پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس نے ایک حیرت ظاہر کی کہ اس کا نہ ان سے پہلے اس معاملے میں مشورہ نہیں لیا گیا.
لیکن یاسمین اس کے بعد لیکن اس
کی سچویشن کی ہم بات کر رہے ہیں
جی, اس کے بعد بات آ گئی تھی پاکستان کی طرف سے
کنفلکٹ کی بات کر رہے ہیں, ڈیفلیشن کی بات نہیں کر رہے.
اچھا تو اب ہم بات کرتے ہیں, یاسمین صاحبہ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اب ہم بات کریں گے, یہی بات میں بات کرنا چاہوں گی. منظر وسیم آپ ایک کوئک کامنٹ کریے کہ پچھلے دنوں جان کیری بھی روس کے دورے پر گئے ہوئے تھے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روس اور امریکہ کے درمیان واقعتاً اس حد تک اتفاق رائے ہوا ہے کہ شام کے معاملے پر چیزوں کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے گی, جیسا کہ یاسمین نے بھی کہا کہ شرائط کے ساتھ آگے چلتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا مشکل ہوگا؟
جی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں ہی طرف سے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائی گئی ہے, روس نے بھی تھوڑی سی سافٹنگ دکھائی ہے بشار الاسد کے معاملے میں, اور امریکہ نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہاں اس کو فوراً ریموو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم پیس ٹاکس کی بات اگر کرتے ہیں تو ایک مسئلہ یہ سب سے بڑا آ جاتا ہے کہ وہاں پر صرف ایک یا دو ایکٹرز نہیں ہیں, ساری دنیا ہی تقریباً اس وقت جو کہ لوکل ملک ہیں وہ انوالو ہیں بیچ میں. اگر تو دیکھتے ہیں تو سرٹن ریزرویشنز ہو جاتی ہیں, دے وانٹ ٹو انکلوڈ سرٹن پارٹیز, لیکن وہ پارٹیز جو ہیں ایران کو ایکسیپٹیبل نہیں ہیں, اور اگر ہم ایران کی طرف سے دیکھتے ہیں تو سرٹن پارٹیز کو وہ انوالو کرنا چاہتے ہیں جو سعودیز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسی طرح جب ہم جس طرح سعودی عرب کی ٹاکس دیکھتے ہیں تو کلیئرلی ترکی نے ویٹو کیا اور جو کرد تھے ان کو انوالو ہی نہیں کیا گیا بیچ میں. تو اس سینیریو کے اندر بیٹھ کے بات کرنے سے پہلے میرے خیال میں ان جو ان کی اسپانسرز ہیں اس سارے کانفلکٹ کے جو باہر سے بیٹھ کے اسپانسر کر رہے ہیں, دے شوڈ سٹ ٹوگیدر فرسٹ آف آل, دے شوڈ جاٹ آؤٹ کہ اس سے پہلے کہ وہ سب کو بلایا جائے کہیں پر دکھانے کے لیے کانفرنس بھی کر رہے ہیں. تو یہ سارے مسئلے جو اتنی جلدی مجھے سالو ہوتا ہے سچ نظر نہیں آتا ہے اس کے اوپر کے لیول پہ. لیکن جہاں تک روس اور امریکہ کی بات ہے تو یہ دونوں, ان دونوں میں کمپرومائز یہ ہو گیا کہ اسد کے معاملے میں فلیکسیبلٹی روس نے بھی دکھائی ہے اور امریکہ نے بھی دکھائی ہے, تو پروبیبلی وہ ایک ایسا ایشو اتنا بڑا نہیں رہے گا آگے چل کے.
اچھا, ہمارے ساتھ ہیں لندن سے بیرسٹر امجد ملک صاحب بھی. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. جی سر, آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی آ رہی ہے آواز.
جی بیر صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, ہم شام کے بارے میں بات کر رہے تھے اپنے سارے تجزیہ کاروں سے, ہم اسی بارے میں رائے لے رہے تھے چونکہ آج یہاں پر بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس کے بارے میں کافی پیش رفت کی امید ہے, لیکن ابھی ہم نے ایران کے وزیر خارجہ کی بھی بات بتائی کہ ان کو اس سلسلے میں کچھ شکوک و شبہات بھی ہیں, اور اگر آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کو سنا ہو تو ان کا بھی مختلف ان کی بھی رائے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں شام کا تنازع, کو جلد حل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے کسی طرح سے, اس میں پیش رفت کا امکان ہے؟
دو تین چیزیں ہیں جی اس میں. سب سے پہلے تو دیکھیں, آئیسس جس کی ماہانہ آمدنی 8 کروڑ ڈالر کے قریب ہے, اگر اس کے اوپر یہ جو ریزولوشن ہوئی ہے یونائیٹڈ نیشن میں, یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ ان کی فائنینشل کارننگ کیا جائے, اس کو روکا جائے, اس کی جو ترسیل ہے جس میں ایک ممالک کے اوپر یہ زور دیا ہے کہ وہ 120 دن کے اوپر وہ اقدامات بتائیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اپنے ملک میں روک رہے ہیں کہ ان کے تیل کی ترسیل آرٹی فیکٹ اس کو روکے, اور دوسرا یہ جو اسد کی حکومت کو گرانا جو ہے اس کو پرائیورٹی سے نکال کے آئیسس کو ڈیفیٹ کرنا جو ہے وہ پرائیورٹی بن رہی ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے. میرے خیال میں یہ سب سے بڑی ان کی جیت ہوگی اگر یہ ایک بڑا دشمن سامنے رکھیں گے اور اس کے اوپر پیش قدمی کریں گے, اور اس کے اوپر تمام سائڈوں سے اس کے اوپر سی بی ایمز کریں اور اقوام متحدہ کے کی طرف سے کریں. اور آج جو خبریں آ رہی ہیں جو موصل کے اوپر جو آئیسس کو ڈیفیٹ کیا ہے انہوں نے مل کے جس میں اتحادی فورسز شامل تھی, تو یہ ایک بتاتی ہے بات کہ اگر اس طرح یہ مل کے چو مکھی لڑیں گے تب ہی کہیں جا کے آئیسس کو آپ ڈیفیٹ کر سکیں گے. آئیسس القاعدہ کا ایک ریفارمڈ فیس ہے جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ رہا ہے, اس کے اوپر اگر آپ مل کے نہیں کاروائی کرتے اور ایک آبجیکٹو رکھ کے نہیں کاروائی کرتے تو شاید جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ ممکن نہ ہو سکے.
اچھا شکریہ بیرسٹر صاحب, ہمارے ساتھ رہے گا. یہی ابھی جیسا کہ آپ نے جس کی طرف بیرسٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے اسی جو وہی ہماری موضوع تھا اگلا بھی ہمارے آج کے پروگرام میں, کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعہ رات کو متفقہ طور پر داعش کو ترسیل فنڈز کی ترسیل روکنے کے اقدامات سے متعلق ایک قرارداد کی منظوری دے دی ہے, اور امریکہ کے وزیر خزانہ جیکب لیو نے کونسل میں وزرائے خزانہ کے غیر معمولی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ داعش کی مالی اعانت کو ہدف بنانا مشکل ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے سلامتی کونسل میں جو قرارداد منظور کی گئی ہے اس کے تناظر میں؟ آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی ان کی بات سنواتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں, ڈاکٹر زبیر اقبال سے ان کی رائے معلوم کرتے ہیں.
کمیونٹی مسٹ سٹے اہیڈ آف دی کرو ٹو کمبیٹ منی لانڈرنگ اینڈ دی فائنانسنگ آف ٹیررزم. ڈوئنگ سو ول ناٹ بی ایزی.
اور بان کی مون کہہ رہے ہیں کہ عالمی برادری کو دہشت گردی کے لیے مالی وسائل اور رقوم کی منتقلی روکنے کے لیے چوکس ہونا پڑے گا, ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا. بیشتر ملکوں کو ابھی بھی قانونی طور پر ایسی حدود اور شرائط اور ادارے تشکیل کرنے ہوں گے اور ماہرین کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا جو دہشت گردوں کے مالی اثاثوں اور اعانت پر مؤثر طور سے کنٹرول لگا سکیں. کام مشکل ہے لیکن کس حد تک کسی دہشت گرد گروپ یا تنظیم کے لیے ان کی مالی اعانت اور وسائل کو روکنا ممکن ہے؟ ڈاکٹر زبیر, اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ وہ پرانی جو چیزیں انہوں نے چرائی ہیں جو کہ اثاثے ہیں مختلف ملکوں کے, ان کی بھی فروغ شامل ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے تیل کی جو وہ تجارت کرتے ہیں وہ تو کھلے عام ہے. تو ان ساری صورت کو چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے ان پر پابندی لگانا کوئی آسان کام ہوگا یا کیا ممکن ہو سکے گا کسی نہ کسی حد تک؟ آپ کا فائنینس سے بھی بہت زیادہ تعلق رہا ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ بہتر طور پر ہمارے سننے والوں کو بتا سکیں گے.
جی بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ جب تک ان کی فائنینسنگ پوزیشن کو کمزور نہیں کیا جائے گا داعش قبضے میں نہیں آئے گا, یہ تو بالکل درست بات ہے. بات مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ آیا داعش کی ریسورسز کہاں سے آتی ہیں. شروع میں تو یقیناً ان کو فنڈنگ ملتی تھی ریجنل لوگوں سے اور ریجنل گروپ سے. اب تو وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے کیونکہ ان ملکوں میں جو نئے ریگولیشنز لگے ہیں اور جو پہلے تھے جن میں فیٹف شامل ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں کہ ان کو کنٹرول کیا جائے, بڑی حد تک کنٹرول ہو رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک قسم کی اسٹیٹ بن گئی ہے اور اب ریونیو کلیکٹ کرتی ہے اور سروس چارجز کلیکٹ کرتی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ اتنی ڈیلیکیٹ اور ایکسپوز نہیں رہی جتنی کہ پہلے ہوتی تھی. میں مانتا ہوں کہ وہ آئل اسمگل کرتے ہیں اور اس سے وہ پیسے لیتے ہیں, بس یاد رہے کہ اسمگلنگ کرنے میں اسمگلر شامل ہیں, اتنی اسلامک اسٹیٹ شامل نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ داعش کی سب سے بڑا کلائنٹ جو ہے وہ سیرین گورنمنٹ ہے, تو ایسی کنڈیشن میں ممالک کے ان لوگوں کے انٹرسٹ کو دیکھنا ضروری ہو جائے گا جو کہ اس قسم کی اسمگلنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو, اس میں صرف ISIS یا داعش شامل نہیں بلکہ دوسرے ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر اس کی چیز کو روکیں گے تو ان کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے یہ امید رکھنا کہ کسی ایک میجک وانڈ کے ساتھ آپ اس مشکل کو حل کرنے کی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب تک آپ وہاں کی پولیٹیکل سچویشن اور ایشوز کو ہینڈل نہیں کرتے آپ داعش کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ کہنا کہ داعش کے اوپر اٹیک کر دیے جائیں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے, اگر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں تو لیکن کاز ان کا ختم نہیں ہوتا, وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے تھے وہ دوبارہ سویلین گروپس میں میلٹ ہو جائیں گے اور پھر وہ دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئیں گے. یاد رہے کہ القاعدہ کے بعد جب داعش آئے تو داعش زیادہ مضبوط اور زیادہ خطرناک تھی, تو ایسا اگر ہم داعش کو ختم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں میٹیریلی تو پھر اس کے بعد جو نیا گروپ آئے گا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ملٹری فورس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل فورس کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے. کس وجہ سے یہ داعش اس مقام تک پہنچی اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اس کا قصور صرف سیریا ہی نہیں ہے بلکہ عراق میں بھی شامل ہے اور باقی جو وہاں کے مونارکیز ہیں ان میں شامل ہیں. تو اس لیے جب تک آپ پولیٹیکل سولوشن کی طرف ہاتھ نہیں ہٹاتے اور سیریسلی کام نہیں کرتے آپ کوئی خاطر خواہ قسم کا سٹیپ نہیں لے سکتے. اور یاد رہے کہ یہ ایسیوم کرنا کہ یہ خود بخود غائب ہو جائے گی اگر اس کو ملٹریلی ڈیفیٹ کر دیا گیا تو یہ خوش فہمی کی بات ہوگی, یہ پھر اٹھ کے نکل آئے گی اور پھر دوبارہ تنگ کرے گی. اس لیے میں تو سب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ملٹری فورس استعمال کی جائے, یقیناً کوآپریشن کی جائے ممالک کے درمیان اور ان کو کوشش کی جائے کہ وہ داعش کو ڈیفیٹ کریں. لیکن یاد رہے کہ داعش ایک 800-pound گوریلا ہے, اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ ہے, اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا. اور اگر آپ نے اس کو فنڈامنٹلی اور لمبے طور پہ اس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈنے ہوں گے جو اس وقت غالباً دور سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں اسی سلسلے میں منظر وسیم کا کرایہ لیتے ہیں. منظر صاحب یہ بتائیے, ترکی پر داعش کے خلاف برسر پیکار امریکہ کی قیادت والے اتحاد کی طرف سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. اب جب تیل کی بات ہوئی اور داعش کے وسائل کی بات ہوئی تو اس کے ساتھ ایک یہ سوال بھی آتا ہے کیونکہ پچھلے دنوں روس کی طرف سے باقاعدہ طور پر یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ ترکی جو ہے وہ تیل خرید رہا ہے, جس کے جواب میں ترکی کے صدر اردوان نے بڑی شدت کے ساتھ ان الزامات سے انکار بھی کیا تھا. لیکن تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے خدشات اور تحفظات جو ہیں وہ ترکی کے مغربی اتحادیوں کے درمیان ظاہر سوال اٹھا سکتے ہیں کہ داعش کے سلسلے میں ترکی مسئلے کا حل ہے یا مسئلے کا ایک حصہ ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ترکی کے رول کو داعش کے خلاف اس جنگ کے اندر؟
جی, ترکی کا دیکھیں, ترکی کے ساتھ ہم ہر جس طرح کی جتنے ایکٹرز ہیں اس پورے کنفلکٹ میں ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں لوکل بہت انوالو ہو جاتے ہیں. ترکی کے کیس میں داعش جو ہے وہ سمہاؤ انہوں نے کنٹین کر رکھا ہے جو کردش ہیں, تو ترکی کو وہ سوٹ کرتا ہے. پلس جو آئل ہے بلیک میں اگر وہ آ کے سیل ہوتا ہے ترکی کے تھرو تو ترکی کو ظاہر ہے کہ اس کی ریونیو کلیکشن ریلیٹیولی زیادہ بنتی ہے طریقے سے. اور بھی اگر ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ ایک اس کو بہت زیادہ یہ مغرب کے اندر ایسا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح یہ ریفیوجیز جو آئے تھے وہ اس کو سیٹل کرنے کے لیے بھی ڈیل کرنی پڑی ترکی کے ساتھ ہی کرنی پڑی اور کافی زیادہ اس کو ریونیو کلیکشن ہوئی ترکی کو اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3-4 بلین ڈالر ان کو ایئرلی ملا کریں گے تاکہ وہ جو سیرین ریفیوجیز ہیں ان کو وہیں پر ہی کیٹر کریں اور وہ آگے یورپ کی طرف نہ جائیں. آن ٹاپ آف دیٹ ان کو یہ بھی ایک انسینٹیو ملا کہ جو یورپین یونین کی ممبر شپ ہے اس کے سلسلے میں بھی ترکی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہا گیا اور اس اپلیکیشن کو دوبارہ موو کرنے کی کوشش کی گئی. آن ٹاپ آف دیٹ ان کے جو ٹرکش ہیں وہ اب جب یورپ کے اندر آئیں گے تو ان کو ایک ہی ویزا اور ویزے کی سہولت بہت تیز کر دی گئی اور ایزی کر دی گئی ہے اور ان کے لیے ایزی ہوگا کہ اگر ایک دفعہ یورپ میں موو کر جاتے ہیں تو شینگن ویزے کی طرح دے کین جسٹ موو اراؤنڈ. اور یہ ساری فیسیلٹیز ترکی کو اب یورپ ہی پرووائڈ کر رہا ہے. تو ہم یہ اگر سوچیں کہ یورپ ان کو نیگیٹولی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سا سینیریو ہے جس میں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ. ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ ایک طرف ان کو سپورٹ کر رہا ہے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے اور جو اس طرف ان کو سپورٹ کر رہا ہے الٹیمیٹلی وہی عام جو ہیں وہ سمگل ہو کے تو آئی ایس آئی کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب سا ایک بہت ہی فلوئڈ سچویشن بن گئی ہے اور سیٹلڈ اس وقت نہیں ہے کہ کوئی آپ کلیئر کٹ کہہ سکیں گے یہ غلط کر رہا ہے یا یہ صحیح کر رہا ہے. ہر کوئی اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سروائیو کرنے کا ان کو ایک ویکیوم مل گیا جس میں کہ اسرائیل جو نہ صرف سروائیو کر گئی بلکہ فلرش بھی کر رہی ہے. اب وہ ایک اینٹیٹی بن گئی ہے, ایک کنٹری کی طرح بن گیا اور اسٹیٹ کی طرح جس طرح ابھی مجھ سے پہلے وہ کہہ رہے تھے, کیونکہ اپنی ریونیو کلیکشن ہی لوکل جو اپنی اکانومی سے اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ سروائیو کر پائیں گے اور پلس ان کو جو سپورٹ ہے ظاہر ہے کہ اگر ہم یونائٹیڈ نیشن کے تھرو بہت سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح بہت کلیئرلی کہا گیا ہے کہ شاید ممکن نہ ہو. اگر ہم دیکھتے ہیں انڈر سیکرٹری جو تھے ڈیوڈ کوہن جو تھے انہوں نے 1914 میں یہ کہا تھا کہ جو بیسٹ فنڈیڈ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا آئی ایس آئی کو اور ہمارے انہوں نے کہا تھا ہمارا وی ڈونٹ ہیو اینی سلور بلیٹ نو سیکرٹ ویپن ٹو ایمٹی آئی ایس آئی کافرز اوور نائٹ, کہ ان کی جو پیسہ انہوں نے اکٹھا کر لیا ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ابھی ان سے نکال سکیں. اور جب تک فائنینشلی وائبل ہے آئی ایس آئی تو بہت مشکل ہوگا اس کو کنٹرول کرنا. دوسری چیز جو تھی کہ جب تک ہم اس کو پولیٹیکل ریلیجس ایک کنٹرول ان کو ڈیفیٹ نہیں کرتے یا آئیڈیالوجی کو ڈیفیٹ نہیں کرتے جس میں کہ انہوں نے ایک ایڈیشن کر دیا خلافت کا, کیونکہ بہت سے مسلم کے لیے ایک یہ بہت ویلیو رکھتی ہے خلافت, تو جب تک اس کو آپ کاؤنٹر نہیں کریں گے تو نو میٹر آپ کیا کر لیں گے آئیڈیا ڈیفیٹ نہیں ہونے لگا. اور اگر ہم اس کو اس جگہ سے سپریس کریں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بڑا مانسٹر بن کے کہیں اور سے وہ نکل آئے. تو مسلم کنٹری کو بھی اور ورلڈ کو بھی, کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ سال پہلے 8-10 سال پہلے ٹونی بلیئر نے کہا تھا کہ ہمیں خلافت کو ہم لوگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. یہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن تھی یہاں پر برطانیہ میں جس کے بارے میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی, تو انہوں نے کہا تھا ہم اس کو دوبارہ ریوائیو نہیں ہونے دیں گے. اس طرح کے جب مائنڈ سیٹ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو بلاک ہی کر دیا اور ایک کانسیپٹ کو اور آئیڈیا کو آپ ایڈریس ہی نہیں کر رہے. جب تک اس آئیڈیا کو ایڈریس نہیں کر رہے تو ڈیفیٹ نہیں کریں گے تو آگے نہیں چلے گی,
آگے نہیں بات چل سکتی. بیشتر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے, لیبیا کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ لیبیا میں دو متوازی حکومتوں کے جو ارکان ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں ایک سمجھوتے پر دستخط تو کر دیے ہیں جس کے تحت ایک یونٹی حکومت تشکیل دے دی جائے گی اور امن قائم کرنے کے لیے کام ہو جائے گا, لیکن ادھر لیبیا میں داعش کا اثر و رسوخ بڑھنے کی بھی خبریں ہیں اور جو لیبیا میں تیل کے وسائل پر ہی نظریں لگائے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس انتہا پسند گروپ کے بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھتے ہوئے واقعتاً یہ سمجھوتا مؤثر طور پر ثابت ہو جائے گا اور سامنے آئے گا؟
مجھے پوچھ رہی ہیں
جی بیرسٹر صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے مجھے امریکہ کے بارے میں ابھی ایک اور سوال کرنا ہے. بیرسٹر امجد ملک صاحب آپ نے مجھے سنا؟ جی میرا خیال ہے ان کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے. تو
آپ کو آ رہی ہے بات؟
جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بیرسٹر صاحب فرمائیے.
جی میں نے کہہ رہا ہوں کہ صدر قذافی کے جانے کے بعد 2011 سے طرابلس اور تبروک میں دو گروپس لڑ رہے ہیں, ابھی بھی لڑ رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ امریکہ نے جدید ہتھیاروں سے لیس امریکی فوج کے کچھ دستے کو 20 کے قریب اہلکار بھیجنے کی کوشش کی کہ وہاں پہ وہ کچھ امن کے لیے کوشش کر سکے, لیکن انہوں نے ان کو ویلکم نہیں کیا, آنے نہیں دیا اور ان کو واپس آنا پڑا. میرے خیال میں واقعتاً جو ڈسٹرسٹ اور جو بدامنی ہے اس کی وجہ سے لوگ یہ سیرین کرائسس کے گائز میں نکل رہے ہیں یورپ کی طرف, اور یہ ہاٹ اسپاٹ بن رہا ہے آئیسس کے لیے, کیونکہ تیل بھی ہے, بدامنی بھی ہے, دو فیکشن لڑ بھی رہے ہیں اور ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں تیل بیچنے کے, کیونکہ جب تیل مارکیٹ میں آتا ہے تو اچھا اور برا تیل کی تمیز نہیں رہتی, جس اس کی وجہ سے ہی وہ آئیسس جو ہے پیسے ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے نیگیٹو ریسورسز کے اوپر ادھر جا رہے ہیں جہاں جہاں بدنمی ہے. میرے خیال میں آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے, اور لیبیا کے اوپر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اقوام متحدہ کو کہ جتنی جلدی ہو سکے دیر پا امن قائم ہو سکے اور کوئی پولیٹیکل ڈسپنسیشن بن سکے تاکہ کنٹرول ایک ہاتھ میں آئے اور وہاں پہ یہ جو شورش زدہ علاقے ہیں وہاں پہ آئیسس اپنا کنٹرول نہ سکے. اور اس کی مین جو اس کی کرکس ہے وہ کہ پولیٹیکل انریسٹ ختم کیا جائے اور کوئی ایک اسٹرانگ جو حکومت بنے جس کو اقوام متحدہ کی سپورٹ حاصل ہو.
شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں فائرنگ کر کے 14 افراد کو ہلاک کرنے والے جوڑے کے پڑوسی اور ان کے دوست کو دہشت گردی میں معاونت, اسلحہ خریدنے کی بابت دروغگوئی کرنے اور امیگریشن فراڈ کے الزامات میں انکار کیا گیا ہے. اس سلسلے میں بڑے بڑے انکشافات بھی ہوئے ہیں. تو ابھی کل ہی امریکی صدر باراک اوباما نے دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ امریکہ میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر کو روکنے کے لیے مؤثر طور پر اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ مزید کام بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو چوکس رہنے کی بھی ضرورت ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی کے ایسے منصوبوں اور ان کی مالی اعانت کو روکنے کے لیے کس نوعیت کے اقدامات اٹھانے کی اب ضرورت ہوگی, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سامنے کافی شدت سے آیا؟
جہاں تک لاز کی ضرورت ہے, یہ انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے, وہ تو ہیں, ان کو صرف استعمال کرنے کی بات آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ کہاں تک پرائیویٹ سیکٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ انفارمیشن لیں اور ایویڈنس کریٹ کریں اس سے پہلے کہ کوئی کسی قسم کا ٹیررسٹ ایکٹ ہو, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے سے انفارمیشن مل جائے تاکہ وہ نہ ہو. اب اسی کی ایک سب سے بڑی مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس کو لیگلی ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا. کیا گورنمنٹ کے ہاتھ میں یہ کنٹرول شامل ہیں؟ کیا اس قسم کے ایکشن جو ہیں وہ جو پہلی امینڈمنٹ ہے اس کے کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی مشکل بات ہے, یہ آسان بات نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو صرف یہی نہیں کہ قومی کنسنسس پیدا کرنا ہوگا بلکہ آپ کو اسے لا کے تحت اس کو ایکسیپٹیبل کرنا بھی ضروری ہوگا, جس کی وجہ یہ ہوگی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی شاید ضرورت نہ ہو لیکن آپ کو کانگریس کا ڈیسیژن لینا ہوگا, اور یہ ضروری ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کو سپورٹ کرے. تو اس کے لیے وقت لگے گا. ایسی سچویشن میں جب کہ وقت لگے گا اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ تو یہ جو ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اگر ان کو زیادہ مؤثر طور پہ استعمال کیا جائے تو امید یہ ہونی چاہیے کہ انفارمیشن زیادہ کریٹ ہوگی, جنریٹ ہوگی, اور اسی کی بیسس پہ آپ سٹیپس لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت اہم بات آ جاتی ہے کہ یہاں پر مسلمان لوگ اور دوسرے جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ اپنی خود ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیں تاکہ اس قسم کے خطرے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ انفارمیشن حاصل کریں اور گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ کیسے ہوگا, کب ہوگا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو سٹیپس لینے پڑیں گے اور کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا. وہ ابھی شروع تو ہوا ہے لیکن اس کو دیکھنا ہے کہ کس مقام تک پہنچتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال کا. منظر آپ ہمارے ساتھ ہیں, ایک کوئک کامنٹ کریے, ہمارے پاس آخری ایک منٹ ہے, کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے تمام واقعات جو حالیہ طور پر ہوئے ہیں ان کے تناظر میں اب یورپ میں بھی مزید سیکیورٹی کے اقدامات جو ہیں وہ بہتر طور پر سامنے آ رہے ہیں؟
بہتر طور پہ تو نہیں کہیں گے لیکن سامنے ڈیفینیٹلی آ رہے ہیں. فار ایگزامپل سویڈن کے اندر اب بہت سختی سے یہ چیک کرنا شروع کر دیا گیا کہ جو ٹرین پہ چل رہے ہیں یا ٹرین کے اندر بھی آئی ڈی چیکس کر رہے ہیں, اور اگر جو بھی نان یورپین اوریجن کے ہیں تو اس حد تک ہو گیا کہ جو فار ایگزامپل سویڈن اور اس طرح کے جو ناردرن یورپ کے کنٹریز ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے خود یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کافی زیادہ ایکسٹریم پہ چلے گئے ان کے ان کنٹرول چیزیں جو ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ ڈیفینیٹلی اسٹیپس تو لیے جا رہے ہیں हैं क्योंकि डर भी गए बहुत से लोग, लेकिन एक बैलेंस रखना इस वक्त शायद मुमकिन ना हो और ऐसा ही प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करना शुरू कर दिया लोगों ने।
बहुत बहुत शुक्रिया। लंदन से मंजर वसीम हमारे साथ थे और इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म हुआ। बेहजत आपसे प्रोग्राम खत्म करने की इजाज़त चाहती है। आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में दोबारा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।